الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. پھر عزیز محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم انشاءاللہ ساتویں پارے کے چیدہ چیدہ مضامین کا جائزہ لیں گے. ساتویں پارے میں سورہ مائدہ ابھی جاری ہے. سورہ مائدہ کے بہت اہم مضامین کا ذکر چھٹے پارے جہاں ختم ہو رہا تھا وہاں پہ تھا، اور وہاں پہ ابھی کچھ ایسے مضامین تھے جو اس میں سے بیان ہونے سے رہ گئے، اور وہ بھی اسی سے متعلق تھے. جہاں پہ پارہ ختم ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اس سے پہلے سابقین، جو سابق امت تھی، مسلم امتیں تھی، نصارہ اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، اور وہاں پہ ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر تم ان کتابوں کو اپنی زندگی کے اندر قائم نہ کرو تو، اور تقیم التوراۃ والانجیل کے لفظ آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ بات آ رہی ہے کہ کتاب کو قائم کرنا، تو کیا اس کا کوئی دوسرا مطلب اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی اندر، اپنی سوسائٹی، اپنی معاشرے کے اندر ان کو قائم کرنا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے. اور یہ بات اتنی کیٹیگوری طریقے سے واضح طور پہ بتا دی گئی ہے. فرمایا کہ اگر تم لستم علی شئین، اگر تم ان کو قائم نہیں کرو گے تو کسی چیز کے اوپر نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ہمیں مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور پھر بعد میں مسلمانوں کو اس حوالے سے یہ یاد دہانی بھی کروائی گئی ہے. جتنی شدت سے یہ یاد دہانی سابقین امتوں کو کروائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو درس دینے کے لیے اور تربیت کے لیے کروائی گئی ہے، پھر جو ہے اس بات کو صرف اس پہ نہیں چھوڑ دیا گیا کہ یہ مسلمانوں سے جو ہے وہ عبرت پکڑیں گے اور ان کو جو کہا گیا، بلکہ مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ قرآن کے ساتھ بھی تم نے ایسا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ گہرا تعلق رکھنا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کے ساتھ، اس عظیم اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمارا تعلق رویہ بہت ہی حیرت انگیز حد تک قابل افسوس ہے. جس کتاب کو ہم انتہائی مقدس سمجھ کر اور جو ہے محترم جان کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی گوارا زحمت نہیں کرتے، جزدان میں لپیٹ کے بڑی عزت دیتے ہیں، تعویذ بنا کر اور عیسیٰ صاحب کی کتاب بنا کے ہم نے اس کو رکھ دیا ہے. اور قرآن کریم جو حالانکہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب زندگی ہے، اور ایک انقلاب کی کتاب اور تبدیلی کی کتاب بن کے آیا ہے. اور قرون اولا میں اس سے یہی فائدہ اٹھایا گیا، اور جو بھی معاشرے کی کایا پلٹ ہوئی ہے، تبدیلی آئی ہے معاشرے کے اندر، وہ اسی کتاب کے ذریعے سے آئی ہے. اور اگر کوئی اور تبدیلی کسی اور طریقے سے آئے گی، تو جتنی جلدی آئے گی جتنی جلدی سے زیادہ جلدی سے جو ہے وہ تحلیل بھی ہو جائے گی. اور دیر پاس تبدیلی جو ہوگی، وہ صرف وہ تبدیلی ہوگی جو کردار قرآن کے ذریعے سے تبدیل ہوں گے، معاشرے جو قرآن کے نظام کی بنیاد پہ قائم ہوں گے وہی دیر پا ہوں گے، اور وہی انہی کو اللہ تعالیٰ کی انڈورسمنٹ حاصل ہوگی. اور ہم اس بات کو سمجھنے سے بطور امت قاصر ہو گئے کہ جو کتاب ہدایت ہو، اس کو اگر سمجھا ہی نہ جائے تو پھر اسے ہدایت کیسے بھلا حاصل ہو سکتی ہے. اب دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کتاب کو سمجھ کے، اس لیے سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں اپنے لیے اور اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے لیے، اور یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی طور پر اس میں کیا ہدایت ہے. ہم عام دیکھیں رمضان کا الحمدللہ مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم تلاوت، اگرچہ اللہ کا شکر ہے کہ امت کے اندر ابھی یہ تصور موجود ہے، اور اس کی تلاوت کی جو ہے وہ فراوانی ہو جاتی ہے، اور تلاوت کو جو ہے لوگ کرتے ہیں. لیکن تلاوت بھی بہت اچھی، اس کے اوپر بھی ثواب ہے، لیکن یہ کتاب ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ کتاب رہنمائی ہے. یہ زندگی اور زندگی کے جو فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے، ان کے متعلق ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے، اور امتوں کو اور لوگوں کو اور معاشروں کو اس سے متعلق ہمیں یہ رہنمائی عطا کرتی ہے یہ کتاب. اس کے بعد میں ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ کیا لوگ جاہلیت چاہتے ہیں اس کو چھوڑ کر، ما انزل اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی اس سے پہلے اللہ نے جو ہے وہ تورات نازل کی اور انجیل نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور یہ نظام اور شریعت نازل کی، اس کو چھوڑ کر کیا اف حکم الجاہلیہ جب ہونا، کیا لوگ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جاہلیت کیا ہے؟ تو یہ پہلی بات جان لینی چاہیے کہ جاہلیت اس قرآن کے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے میں دی ہوئی جو بھی چیز پیرالل سامنے مقابل ہے وہ جاہلیت ہے. یہ طرز عمل جہاں جس دور میں بھی انسان اختیار کرے گا، یعنی قرآن کے مقابلے میں، ماں انزل اللہ کے مقابلے میں، اسے بہرحال جاہلیت کا ہی طرز عمل سمجھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی جاہلیت کہا ہے. اللہ کے نظام کے مقابلے میں چاہے یہ شخصی کوئی روایت ہو، یعنی کوئی خاندان کی روایت ہو، کوئی قبائلی روایت ہو، کوئی علاقائی روایت ہو، کوئی رسوم ہو، یا پھر کوئی نظام ہو، اگر اس کی طرف ہم رجوع کریں گے تو پھر یہ جاہلیت کا نظام کی تنفیذ ہی سمجھی جائے گی. وہ قومیں جو بھی کسی نظریہ حیات سے وابستہ ہوں، ان کی زندگی، بقا اور ان کی قوت کی ضمانت صرف اور صرف ان کے نظریہ حیات سے وابستگی ہی میں ہوتی ہے. اور اگر ہم مسلمان، یہ جو ہماری وابستگی ہے قرآن سے اور قرآن کے نظام سے، اگر ہم اس کو سے ڈیٹیچ ہو جائیں، اس سے الگ ہو جائیں، تو پھر ہم جو ہے اپنی اصلیت پہ نہیں ہے، اپنی جو ہے اصل پہ نہیں ہے، اپنے اپنی اصل کو چھوڑ دیا ہے اور جاہلیت کے نظام کو جو ہے وہ اپنا لیا ہے. پھر دین کا مذاق اڑانے والوں سے فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے، جو دین کا مذاق اڑانے والے، ان سے دوستی جو ہے مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے، اس کے ساتھ بالکل کوئی دوستی نہ کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہود کی نافرمانیوں کی سزا کا ذکر کیا ہے، اور انہیں تاریخ کا آئینہ جو ہے وہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے تم لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کے اوپر چھوٹے عذاب بھیجے، اور لیکن انہوں نے کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سبت کی صورت کے اندر، سبت ہفتے کا دن، ڈے آف سبت جو ہے، ان کو آزمایا، اور اس آزمائش میں بری طرح ناکام ہوئے، اور ان پر سخت ترین عذاب آیا جس میں انہیں بندر اور سور بنایا گیا. العیاذ باللہ. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے کس طریقے سے سبت کے نظام کے رول کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پابندی لگائی تھی اس کو توڑا، اور نافرمانی اور سرکشی کی، تو اس سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ پکڑ لیا. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے، جب یہ پھر ان کے جو جرائم کو بتایا گیا، تو ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بتایا گیا تھا کہ یہ باوجود اہل کتاب ہونے کے، اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کا فرمان آنے کے باوجود، ان لوگوں نے طاغوت کی پرستش کی. دیکھیں یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ان کے اوپر جو چارج شیٹ ہے. اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ طاغوت کیا تھا. طاغوت ہر اس اقتدار اور قوت کو کہتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی عبادت کرواتا ہے، اپنے وضعی قوانین کو اللہ تعالیٰ کے دیے قوانین کے مقابلے میں لا کر پھر کسی ملک یا پھر ادارہ اثر جو ہے افراد یا لوگوں کے اوپر جو ہے وہ نافذ کرتا ہے اور اس کی اطاعت پہ مجبور کرتا ہے. تو یہ طاغوت ہے. اور جو لوگ اس کی غیر مشروط اطاعت کریں گے طاغوت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر اس کی، اس طاغوت کی غیر مشروط اطاعت کریں گے، تو وہ اسی جرم کے اندر جو مبتلا ہو گئے. اب یہ سوال پیدا ہو کہ طاغوت کیا ہو سکتا ہے؟ طاغوت کوئی ایک بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ڈکٹیٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی جمہوری ملک میں ایک پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، آزاد قبائل کی دنیا میں کوئی جرگہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پنچایت بھی ہو سکتی ہے. اور جب بھی کوئی اجتماعی قوت اللہ کے قانون کو نظر انداز کر کے اپنا قانون اس کے مقابلے میں راج کرے گی اور لوگوں کے اس کو سامنے جھکنے میں مجبور کرے گی، تو یہ طاغوت ہے. اور طاغوت کی طاقت کا جو ارتکاب ہے، یہ ایک کتاب اور شریعت رکھنے والی قوم کرے، تو پھر اس سے اس کی جو شناعت ہے، اس کی جو، اس سے زیادہ بری جو ہے وہ کوئی چیز، اور اس میں اس کی برائی کا کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا ہے. تو یہ بات جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بتائی گئی ہے. پھر ایک اور بات ان کے اوپر لگائی گئی کہ یہود علماء کی فرض سے جو کوتاہی تھی، وہ جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. کہ جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں کسی قوم کی زندگی کے، اخلاقی زندگی کے امین ہوتے ہیں. تو یہود کی اخلاقی تباہی اس حالت کو پہنچ گئی تھی کہ اس گروہ نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے چھوڑ دی تھی، اور لوگ خود دینی محبت میں اسیر ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے. تو جو ہے یہ بہت ہی سخت آیت ہے ان کے اوپر. ان کے علماء و مشائخ نے جب ان کے اندر برائیاں موجود ہوئیں، بے حیائی آئی ان کے اندر، اور ان کے اندر منکرات آئے، اور ان کے اندر سود آیا، اور ان کے اندر دوسری یہ ساری برائیاں عود آئیں، تو پھر ان کے علماء نے ان کو اس پہ روکا نہیں، ان پہ ٹوکا نہیں، اور اسے جو ہے منع نہیں کیا. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اس طریقے سے لعنت فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن کے اندر مشائخ اور علماء کے لیے اس سے زیادہ کوئی تنبیہ موجود نہیں ہے. اور دوسرے ایک مفسر جو امام اسحاق کہا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تو مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن مجید میں سے سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے ان کے لیے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کتنا زیادہ اہم ہوا کرتا ہے. قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان مبارک کے اندر امر بالمعروف پہ بہت زور دیا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں پہ, اور یہ ایک اکٹھی اصطلاح ہے, اس اصطلاح کو بالکل الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم نے اس کام کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے شمار فرمایا اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت گناہ اور موجب کا عذاب قرار دیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے یہ پچھلی امتوں کے لیے بارے میں ہمیں بتایا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بجدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف, تم لازمی طور پر معروف کی تاکید کرو گے, ولتنہون المنکر, اور لازمی طور پر تم منکر سے اور برائیوں سے روکو گے, اور لجو شکن اللہ جب علیکم عقابا منہ, ادروائز اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا, ثم تدعون فلا یستجاب لکم, اور تم مارے جو ہے تم پھر اس کو پکارو گے, دعائیں مانگو گے اور تمہاری جو ہے وہ دعائیں قبول نہ ہوں گی. یہ وہ بات اتنی بات ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول جب بھی کوئی ایسی بات فرمایا کرتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے, تو بہت ہی شدت کی بات ہوا کرتی تھی, بہت ہی اہم بات ہوا کرتی تھی. اور اس بات کو بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمایا. پھر اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے جو ہے نسبی اور گروہی نسبتوں سے, کہ جو ہے ایک آیت ہے, مشہور آیت ہے, ابھی ہم جو ہے کسی بھائی نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. چار لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے, چار مذہبی, چار لوگوں کا, مسلمانوں کا اور یہود اور نصارہ اور صابئوں کا ذکر کیا گیا ہے, کہ ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لے کے آئے گا اور یوم آخر پہ ایمان لے کے آئے گا تو پھر اس کے لیے کوئی آخرت میں اس کے لیے جو ہے وہ کوئی خوف کا مقام اور حزن کا مقام نہ ہوگا. اب یہ وہ بات ہے کہ جس کو یونیفیکیشن آف ریلیجن کی جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اور جو ہے مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ مذہبی اور گروہی نسبتیں نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں. یہ بات پہلے سے بتائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے ہاں جو چیز قدر و قیمت کی حامل ہے وہ صرف ایمان اور عمل کا سرمایہ ہے, اور خصوصی روئے سخن تو اہل کتاب کی طرح ہے کہ تم نے آج تک صرف اپنے خاندانی نسب اور گروہی نسبت کو سب کچھ سمجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کی ہے, اس لیے اب تم اس گمراہی سے تائب ہو کر سراہ راست پر آنا چاہیے. یہ وحدت ادیان کا بالکل باطل نظریہ ہے. بعض لوگوں نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ سابقہ امتوں کے لوگ اگر اپنے اپنے صحیفوں پر اور اپنی اپنی مذہبی تفصیلات پر اب عمل کرتے ہوئے جو عمل کریں تو ان کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا, جیسا کہ یہ دین اکبری کے اندر ہندوستان کے اندر بہت بڑا ایک فتنہ کھڑا ہوا تھا, اور الحاد اور سیکولرزم کو اس کے لبادے میں لپیٹ کر ایک اسلام کی صورت کے اندر پیش کیا گیا اور اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے استعمال ہوا. یہ بالکل قطعی طور پر اس سے جو ہے یہ باطل نظریہ ہے, اور اس کا جو ہے اسلام کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جیسے یعنی وہ جس بات کو بتایا جاتا ہے اس حوالے سے کہ رسولوں پر ایمان لانا اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے, حالانکہ یہ بات پورے کے پورے اسلام کے اندر ہماری ایمانیات کے حوالے سے اور پورے قرآن کے حوالے سے, تو پورا جو قرآن پورا اسلام ہے وہ تو لے کے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو یہ مائنس کر دے تو پھر کون سا اسلام اور کہاں کا اسلام. تو یہ بالکل ایک فتنہ ہے, اور یہ کلام خود بول رہا ہے کہ یعنی اس کے مخاطب اہل کتاب ہیں کہ تم اب جو ہے ان اسبیتوں کے راستوں کو چھوڑ کر, یعنی کہ یہ اور وہ اور یہ والے, تم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رسول لے آؤ, اور پھر تمہاری جو ہے اسی سے پھر نجات ہوگی. اگر کسی بھی مذہب کو مان لیا جائے اور وہی نجات کے لیے کافی ہے تو پھر اللہ نے یہ بار بار انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں اللہ تعالیٰ نے شروع کیا اور بھیجتا رہا آخر تک. اگر نبیوں پر ایمان لانا رسولوں پر نہیں جو ہے ضروری تھا تو پھر یہ صلی اللہ نے کیوں کیا, اگر رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. یہ قرآن کیوں اتارا گیا, یہ آپ نے سارے کے سارا یہ جو پورے قرآن اور قرآن کے اندر یہ مطالبات ہیں اور یہ سارے پھر کس معنی کے اندر جو ہے ہوں گے, اس لیے یہ بالکل باطل نظریہ ہے. پھر ایک بات بتائی گئی ہے کہ حواریوں کا جو اسلام ہے وہ اصل جو ان کا دین ہے وہ اسلام ہے, اور یہ بعد میں جو یہود اور دوسرے عیسائیوں نے جو اپنا نام عیسائی اور مسیحین رکھا, یہ بھی جو ہے وہ اصل میں انہوں نے اپنی طرف سے رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا, فرمایا کہ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ لاؤ ایمان لاؤ اللہ رسول پر, مجھ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ, تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم حاضر ہیں, جو ہے ہم ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں تو ان کا اسلام بھی, ان کا ایمان بھی, ان کا دین بھی یہی اسلامی تھا, ان کی دعوت بھی یہی تھی, اور وہ لوگ بھی جو ہے انہوں نے واشد بین نہ مسلم, انہوں نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن جب بھی ان میں بگاڑ پیدا ہوا تو پھر ان کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ اصلی نام گم کر بیٹھے, اور کہیں وہ یہود ہو گئے اور کہیں مسیح ہو گئے. تو مسلمانوں کے لیے بہت کچھ سبق ہے اس کے اندر کہ دیکھو تم جو ہے آج جس ناموں سے پکارتے ہو ایک دوسرے کو اور اپنے میں فخر محسوس کرتے ہو, امت مسلمہ کو کا نام تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا دیا ہے قرآن میں, وہ سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, کہ ہم نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا, پہلی امتوں کے اندر بھی اور اس امت کے اندر بھی تمہارا نام جو ہے مسلمان ہی رکھا ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو یہ بات جو ہے جان لینے کی ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے ناموں کے اندر جو ہے وہ فخر محسوس کرنا یہ بھی جاہلیت کے اس میں سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے جو ہے انہوں نے دعا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معجزے کی درخواست کریں کھانے کی اور اوپر جو ہے نازل ہو ہمارے اوپر, تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ تنبیہ کی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ جو ہے تمہارے لیے چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. اس میں اس کے علاوہ پھر چار چیزوں کی قطعی حرمت کا, شراب, جوا, پانسے, یہ جو فعال ہوتی ہے قراندازی ہوتی ہے, یہ وہ قراندازی جو توہمات اور مشرکانہ قائد پر مبنی ہو, کوئی اس میں یہ ہے کہ قراندازی کسی کسی جگہ پہ جو ہے بالکل جس میں کوئی ایسا امکان نہ ہو کسی اچھی بات پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مشرکانہ قائد پر جو قراندازی ہو وہ جو ہے وہ حرام پہ مبنی ہے. اور ازلام, یہ استانے جہاں غیر اللہ کی نظریں چڑھائی جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں. پھر شراب کی حرمت کے تدریجی احکام میں سے آخری حکم جو ہے یہاں نازل ہوا ہے کہ شراب آپ قطعی طور پر حرام کی گئی ہے. قسمیں توڑنے پر کفارہ دیا کا بتایا گیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑے یا ایک غلام کو آزاد کریں یا 3 روزے رکھے جائیں. مشرکین کو سرزنش کی گئی ہے مختلف جانوروں کو یہ متبرک سمجھ کر, اور آستانوں پہ اور دیوی دیوتاؤں کے لیے وقف کر دینا حرام ہے. تو اس طریقے سے پھر جو ہے حفاظت حقوق کا, تحفظ مال کا اور عدل اجتماعی کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے, اور مجموعی طور پر یہ صورت عہد و میثاق کی صورت ہے, اور اس کے آخر میں جو ہے رسولوں کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے, اور جو ہے وہ کہ اللہ سے ان کا میثاق ہے امت کا, اور اس میثاق کی ذمہ داری دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے آخر میں ان کو جو ہے ان کو پیش کیا جائے گا, اور وہ یہ بات جو ہے وہ بتائیں گے کہ دیکھیں میں نے جو ہے وہ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میری والدہ کی میں الوہیت میں شریک کر کے, بلکہ وہ اس سے اپنے آپ کو بریت کا جو ہے اظہار کریں گے. یہ جو ہے یہ ایک آخری منظر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حضور میں الوہیت کا تردید, ان کی وہ تردید کریں گے. تو یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ صورت الانام جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. سورہ الانام کے 110 جو آیات, یہ 100 کے قریب آیات سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے اس پارے کے اندر 7ویں پارے میں موجود ہے, اور یہ صورت بھی جو ہے مکی صورت ہے, مکہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے, اور مضامین کے اعتبار سے یہ سورہ اعراف سے ملتی جلتی ہے. البتہ یہ ہے کہ سورہ اعراف کے اندر پھر اسلوب جو دلائل کا ہے وہ زیادہ تیکھا ہے اور جو ہے وہ بدل گیا ہے. یہاں پہ اس صورت کے اندر بھی خطاب بنو اسماعیل مشرکین کی طرف ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کا خلاصہ اس صورت کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، اور مشرکین کے اوپر ایک چار شیٹ اور ایک جو ہے الٹیمیٹم جو ہے صورت کے اندر موجود ہے، اور مجموعی طور پر یہ صورت تحدید کا اور تنبیہ کا رنگ لیے ہوئی ہے. اس صورت کے مضامین میں شرک اور عقیدہ توحید کو خاص طور پر موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور عقیدہ آخرت کی تبلیغ کی گئی ہے. جاہلیت کے مروجانہ جو مروجہ توہمات جو موجود تھی جو معاشرے کے اندر، ان توہمات کی جو ہے جو سپرسٹیشیس ریچولز تھی ان کی سخت تردید کی گئی ہے. بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے صورت کے اندر، جس کے اوپر سوسائٹی کی تعمیر ہونی ہے، کیونکہ آگے جو ہے وہ مدنی دور شروع ہوا چاہتا ہے، تو بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین یہیں کر دی گئی ہے تاکہ اس کی بنیاد پہ اس سوسائٹی کو کھڑا کیا جا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف لوگوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور دعوت کے بظاہر نتیجہ خیز نہ ہونے پر مسلمانوں میں جو اضطراب پایا جاتا تھا، تو اس پہ جو مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے. منکرین اور مخالفین کی غفلت پہ ان کے انکار اور دانستہ طور پر جو خودکشی کی طرف وہ جا رہے تھے، وہ ان پہ نصیحت کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کو تحدید بھی کی گئی ہے. تو اس صورت کے اندر انذار کا پہلو بہت غالب ہے. انذار یہ ہے کہ خبردار کرنا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ کسی قوم کے اندر ایک رسول کی بعثت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس باب میں اللہ تعالیٰ کے ضابطے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اور جب کوئی رسول آ جاتا ہے تو اس کی نسبت سے کوئی قوم کا جو رویہ ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا جو ہے وہ قانون ہے، کیا سنت ہے، وہ اس صورت میں بتایا گیا ہے. مشرکین کا انکار جو کرنا، استہزاء اسلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس پر پھر اسلام کے عمومی غلبے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ یہ اسلام غالب ہو کر رہے گا، اور جو ہے یہ دعوت جو ہے یہ سرخرو ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، جس طریقے سے یہ آپ دیکھیں کہ 13 سال ہے مکہ میں، اور شدید پرسیکیوشن کا اعتراضات ہیں اور استہزاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پہ تشدد ہے، تو آپ کو فرمایا گیا کہ آپ دل گرفت نہ ہوں. یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ منکرین حق ہمیشہ سے یہی جو ہے سلوک رہا ہے، ان کی گستاخیوں اور بے ادبیوں نے انہی کو جو ہے پھر تباہ، اسی کی وجہ سے وہ تباہ ہوئی ہے، اور یہ سنت الہی ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو یہ بھی نیست و نابود کر دیے جائیں گے. جتنے بھی ناملائم حالات ہوں، نہ مسائد سانحات ہوں، تان و تشریح ہو، سب و شتم ہو، دشمن ترازی ہو، یہ تو سارے اس دعوت کے راستے کے سنگھائے میل ہیں. اس راہ کے سب مسافرین باوفا نے ان سب کا سامنا کیا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی حوصلہ شکن حالات میں گھبرا کر اپنے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. یہ جو ادا کرنا ہے فرض، یہ جو لوگوں کو بلانا ہے، اس راستے پہ کھڑا ہونا ہے استقامت کے ساتھ، یہ اصل کام ہے. آپ کوئی مان کے دے یا کوئی نہ مان کے دے، یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود اس کو دیکھ لے گا. اور پھر فرمایا کہ دین اور دینی شعائر کا مذاق اڑانے والوں کی ہم نشینی کی ممانعت کی گئی ہے. فرمایا یہ دنیاوی زی تو ایک دھوکہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اس کے جال میں نہ آئیں. اور غیب کے خزانے بھی فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے کسی کو غیب کے خزانوں پہ مطلع نہیں کیا وہاں، مگر اب ان میں سے جب جس وقت چاہے اپنے رسولوں کو کچھ اس میں سے بتا دیتا ہے. اس میں کامیاب زندگی گزارنے کی ایک جو ہے بڑی ماسٹر کی شاہ کلید بتائی گئی ہے کہ آدمی اپنے نفع و ضرر کا مالک صرف اللہ ہی کو سمجھے. وَإِن جَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ دنیا میں قوت کے بڑے بڑے مراکز ہیں، بڑے آستانے ہیں، بڑے اقتدار بچھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، وڈیرے ہیں، کبریائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، انسانی برادری میں کبر و نخوت کے بے شمار دعوے دار موجود ہیں، اور ان کے سامنے سر اٹھا کر چلنا جو ہے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتے، جن کی حکم کی مخالفت انسان کی معاش کو تنگ کر دیتی ہے اور اس کے جینے دوب جاتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن سب میں اللہ تعالیٰ ہی کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنا اور اس کے سوا کسی کو ہاتھ نہ پھیلانا، کسی کے سامنے سر نہ جھکانا، کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرنا، کسی کی بندگی بجا نہ لانا، یہ اگرچہ مشکل کام ہے لیکن یہی بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے اللہ ہی کے جو ہے تمہیں اگر اللہ کے سوا تمہیں کوئی اگر وہ نہ چاہے تو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے یہ پوری امت اور انسانیت کو بات بتائی گئی ہے. کہ اگر تم اس بات کے یقین پیدا کر لوگے کہ تمہارے نفع اور ضرر کا مالک اللہ، تمہاری امیدوں کا پورے کرنے والا صرف اور صرف رب العالمین ہے، تو یہ توحید کامل ہوگی۔ اس بات کو بڑی تاکید کے ساتھ قرآن مجید میں جو ہے بتایا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے اس کو بھیجا اسی لیے گیا ہے میری طرف کہ میں تمہیں خبردار کروں، اور اسی قرآن ہی میں توحید اور شرک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فیصل کن گواہی۔ فرمایا کہ اوحیہ الیہ حاضر القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، تو یہ جو میری طرف قرآن بھیجا گیا ہے یہ جو ہے میں اسی کے ذریعے سے انذار کرواؤں، خبردار کرواؤں ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے۔ تو دیکھیں کہ یہ قرآن اور قرآن کی تعلیمات و احکامات اس موجود امت مسلمہ کے لیے ان پہ لائے، ان پہ عمل درآمد کرنا جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی کہ جن تک یہ نہ پہنچے ان تک پہنچانا بھی جو ہے یہ پہنچانا ذمہ داری ہے، اور یہ ان کی ایمان کا تقاضا ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب کو خود سمجھیں، خود سیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں اور سکھائیں، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات کو اپنے حرز جاں بنائیں، معاشرے میں اس کا چال چلن عام کریں اور اس کے لیے اپنا رول ادا کریں، اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کا راستہ کھولنے کے لیے تمام اپنی مسائی کو بروئے کار لائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ ان کی اس ذمہ داری سے پہلوتے ہی ہوگی، جس کی کل اللہ کے حضور جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس لحاظ سے قرآن کریم اس کی دعوت کا ایک ایک شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مسئول ہے اس کے بارے میں۔ انبیاء اور رسول اور اس کے متبعین کو ایک اہم سبق کی اور یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دین کے راستے میں تکالیف جو لازمی طور پر آتی ہیں، صبر اور استقامت اور تبلیغ دین اور اقامت دین کا لازمی جزو ہے، لہٰذا تم اسی پہ جو ہے وہ چلتے رہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں توحید کا مضمون بھی بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ آیا ہے، اس میں توحید علم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ہر شے پہ محیط ہے، توحید اختیار بھی ہے کہ قوموں کو ہلاک کرنا، اور حجت تمام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اختیار ہے، اور وہ جب چاہتا ہے ان سرکش قوموں کو اور ظالم قوموں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے، اور اچانک کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ، سونامی، بارش اور سیلاب، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ اس کا اختیار ہے۔ توحید حکمیت ہے کہ صرف حکم اللہ کا ہے اور اختیار بھی اسی کا ہے، اور اس کا ہر حکم صحیح بھی ہے اور بہترین بھی ہے اور حکمت پہ مبنی بھی ہے، حلال و حرام کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ یہ توحید تشریح بھی اس میں بتائی گئی ہے، تشریح یعنی شریعت، یعنی لا گیونگ، اور شریعت کے احکام دینے کے اختیار بھی صرف اور صرف اسی کو ہے۔ اس میں توحید رحمت بھی بیان کی گئی، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور پھر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے گا۔ کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو لوگ بھی غلطی کوئی کر بیٹھے، اپنے غلط کام کر بیٹھے، پھر اپنی توبہ کریں اور اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے رحم ان پہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ انسان زمین پر خلیفہ ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، اور اس طریقے سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ آزمایا بھی گیا ہے۔ خسارہ پانے والے لوگوں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کیا ہے، اور اس دن یہ لوگ کافی افسوس ملیں گے۔ اس دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ دیکھیں اس کی حقیقت کچھ کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے، یہ مال و دولت، یہ وقت، اسباب، ذرائع اور یہ صلاحیتیں بطور امانت جو ہے لوگوں کو دی گئی ہیں، اس لیے جو ہے ان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر اور آخرت کے حوالے سے کہ یہ میری آخرت کو کیسے بہتر کریں گی، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ مال بھی اور یہ وقت بھی اور یہ صلاحیتیں بھی الٹا میرے لیے حجت، میرے اوپر حجت بن جائیں گی اور مجھے ان کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے آج ان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ تصور نبوت اور جاہلی عقیدے کی جو ہے وہ پھر تصور نبوت کی وضاحت کی گئی ہے اور جاہلی عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ رسول تو بڑی نشان و شوکت کے ساتھ آیا کرتے، ان کا خیال تھا، اور اس کے ساتھ لاؤ لشکر اور فرشتے، اور ان کے ساتھ جو ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے، اس کے بعد غیب کے خزانے ہونے چاہیے، تو یہ سارے عقائد کی تردید کی گئی ہے کہ رسول جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے، ہاں اس کو جو فضیلت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ وحی آتی ہے اور وہ اس کام کو لوگوں تک پہنچانے پہ معمور ہوتا ہے۔ شرک کی تردید کی گئی ہے، اور توحید کے اس بات کے لیے پورے افاق میں سے دلائل دیے گئے ہیں، یہ چاند، سورج اور بارش، اور یہ اناج اور سبزیاں، یہ دیکھیں کہ کون اگاتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے پھر داہی کو نصیحت کی گئی ہے کہ مشروں کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے حقیقی معبود کو یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کے ذریعے سے پھر خبردار کرنے کے بارے میں پھر آپ کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے بتایا گیا ہے کہ قرآن عامۃ الناس کے لیے ہدایت و انذار کے لیے ہے، کسی خاص گروہ کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے، لیکن اس سے استفادہ وہی لوگ پائیں گے جو اہل تقویٰ ہیں، خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ بار بار تاکید کی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسی قرآن کے ذریعے سے انذار کروائیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، ابھی ہم نے اس کو دیکھا کہ جو یہ قرآن میری طرف بھیجا گیا ہے اس لیے تاکہ میں تمہیں اس کے جو ذریعے سے جو ہے وہ انذار کرواؤں اور سب کو متنبع کروں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، بس ہم نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے قرآن کی زبان میں تاکہ آپ بشارت دیں ان کو اور متقین کو خبردار کریں، اور اسی کے ذریعے جھگڑالو قوم کو خبردار کریں آپ۔ فذکر بالقرآن وعید، اور اسی قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جائے۔ اب دیکھیں آپ نے اسی قرآن کے ذریعے سے انذار، تبشیر، تبلیغ، تذکیر، آپ نصیحت، تعلیم و تربیت، تزکیہ و تصفیہ، تطہیر و تعمیر، اور لوگوں کے سوچ، کردار اور اخلاق، ان کے عزائم اور امنگوں کو، اور سب کچھ آپ نے ان کی جلوت و خلوت کو جو ہے اسی قرآن کے ذریعے سے تبدیل کیا، اور تاریخی انسانی کا عظیم ترین انقلاب بھی اسی قرآن کے ذریعے سے آیا ہے۔ اور فرمایا پھر کہ دین کی اساسات میں سے کسی چیز کے اوپر جو ہے سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیں میں سب سے پہلے جو ہے اسلام لانے والوں میں سے ہوں، اور میں پہلا مسلمان بن کر کھڑا ہوں تاکہ لوگ میری استقامت کو دیکھتے ہوئے میری دعوت کو قبول کریں۔ میں نہ صرف ان کی پوجا پاٹ کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم لوگ پوجا پاٹ کرتے ہو تمہارے بتوں کی، اور میں اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی کو اختیار نہ کروں، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ، میرے رویے کا ہر پہلو، میرے فیصلے کا ہر گوشہ اور میرے اختیارات کا ہر فیصلہ اللہ کی بندگی کے سائے میں ہو، اور کہیں بھی اس کے اختیار، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی حکمیت کے تجاوز کا شائبہ بھی نہ پایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی بتا دیا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ پوجا پاٹھ، تسلیمات، یہ جو ریچولز دنڈوت سے بڑھ کر عبادت و بندگی کا وہ تصور یہاں مراد ہے جو زندگی کی تمام گوشوں پر محیط ہے، یعنی یہ صرف ایسا نہیں ہے ان عبادت کہ میں جو ہے وہ جھکنا اور میری جو ہے یہ ریچولز اور جو ہے سجود و قیود جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے، بلکہ میں کہ کوئی گوشہ ہے یاد بھی اللہ کی ہدایت، اس کے احکام اور اس کی دی ہوئی تعلیمات سے خالی نہ ہو۔ عبادت کا یہ تصور ایک خالصتاً اسلامی تصور ہے اور ایک خالصتاً قرآنی تصور ہے، اس کی جو ہے اس کی بات کی گئی ہے۔ اور میں فرمایا کہ جب یہ کہا گیا کہ میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو، تو یہ پورے جاہلیت کے نظام کو یا اس کے کسی جز کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور یعنی میں جس طرح بھی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤں، اسی طرح میں معاشرت میں اور معیشت میں اور تہذیب میں اور تمدن میں اور سیاست میں اور عدالت میں اور حکومت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میری ذات اور میرے گھر سے لے کر اجتماعی زندگی تک میری معاشرت اور معیشت صرف اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ میرا معاش چاہے وہ کسی ذریعے سے بھی ہو، وہ اس نظام معاش کے تحت ہو جو اسلامی شریعت نے ہمیں ادا کیا ہے۔ میری اجتماعی زندگی کے تمام مراحل، چاہے ان کا تعلق عدالت سے ہو یا چاہے سیاست سے ہو، پارلیمنٹ سے ہو یا ایوان حکومت سے ہو، ہر جگہ اللہ کا حکم اور اس کی خوشنودی میرے پیش نظر ہو، وہی میرا رہنما ہو، یہ میری عبادت ہے، یہ میری زندگی ہے، اور میرے پیش نظر یہی ہے، اس میں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے روک دیا گیا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ نہیں تھی؟ کیا آپ نے زندگی کے تمام گوشوں کو اسلامی تعلیمات سے منور نہیں فرمایا؟ تو پھر کیا آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات و تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے قوانین کو اختیار کریں؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بے وفائی ہوگی؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی بے اعتنائی ہوگی؟ کوئی اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے کوئی بڑا اعراض ہوگا؟ اور میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ سارے کا پورا اس سورت کے اندر، پچھلی سورت کے اندر، خاص طور پر جو ہے سورہ مائدہ کے اندر قرآن کا ایک پورا نظام اور نظام جو ہے زندگی موجود ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ کہاں پہ خلا کی بات کی گئی ہے؟ کیا انسانوں کی بات نہیں کی؟ انسانی معاشروں کی بات نہیں کی؟ یہ قوانین کی بات نہیں کی گئی؟ تعزیری قوانین کی بات نہیں کی گئی ہے؟ ہر طرح کی جو ہے اسلامی معاشرت، اسلامی کے معاشروں کے اندر جو ہے اداروں کی بات نہیں کی گئی ہے؟ تو یہ فرمائے، تو دیکھیں ذرا، سوچیں اس کے اوپر कि ये सारे अहकामात कहाँ लागू होंगे अगर कोई जो है मुसलमानों का मुआशरा, मुसलमानों की हुकूमत नहीं होगी तो। तो यही वो चीजें हैं कि अगर इसको मनफी कर दें, जो लोग इसको समझते हैं कि ये बिल्कुल जो है ये अमल, ये सियासत है या ये हुकूमत की बात है, तो देखें कि फिर इस्लाम का 90% हिस्सा तो बिल्कुल आप निकाल दें, और फिर 10% जो है वो जो रिचुअल्स हैं और जो जो हमारे दंडवत है और जो हमारा झुकना है और हमारा वही पर रह गया है, और ज्यादातर इस्लाम को फिर हमने जिंदगी से निकाल दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पूरे के पूरे इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हम पूरे के पूरे इस्लाम में जो है दाखिल हो जाएं, और उसकी फजूज बरकात से हमारी जिंदगी मुनवर हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।